Salli Muhammad wa Ali Muhammad wa Jal Farajum Barali wa La Deli Salawat Allahumma Salli Muhammad wa Ali Muhammad wa Jal Farajum خوشنودی امام زمانان جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے والدی گھر بلند تر سلوات
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جل فرجہ
تاجیل ظہور امام زمانان جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے والدی گھر بلند تر سلوات
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جل فرجہ
خوشنودی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہا کے لیے والے دیگر بلند تر صلوات
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جل فرجہ
سورہ فاتحہ سورہ اللہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع صدورنا مولانا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الغدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقامة النقلية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية سلام
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذنون إذ ذهب مغاظبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے جو واحد و یکتا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. پروردگار عالم کا احسان ہے, اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس فرش عزائے سید الشہداء سے منسلک کیا. جب بھی اس فرش عزا پر آتے ہیں اس بات کا شکر بجا لاتے ہیں, خداوندہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیا ہے جنہیں یہ توفیق حاصل ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام مظلوم کربلا فرزند جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے غم میں شریک ہونے والوں میں سے, ان کا ذکر سننے والوں میں سے, ان کے عزا میں شرکت کرنے والے, آنسو بہانے والوں میں ہمارا نام ہے. اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اس عزا کو مقبول فرمائے اور اس عزا کو اسی طریقے سے منانے کی توفیق دے جیسی امام حسین علیہ السلام پسند کرتے ہیں. سلسلہ مجالس کی آج تیسری مجلس ہے. عنوان ہے مجلس, پہلے دن بیان کیا, دوسرے دن بھی تکرار کیا, آج پھر آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ ان عشرہ مجالس کا عنوان کربلا کی پکار. اور پہلے دن کل بھی آپ کے سامنے پکار کے حوالے سے کچھ آیتوں کا ذکر کیا. لفظ پکار اردو کا لفظ ہے جس کے مترادف الفاظ بلانے کے, ندا دینے کے, صدا دینے کے, کسی کو دعوت دینے کے, کسی کو پیغام دینے کے, یہ سارے معنی اس پکار میں شامل ہیں. بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے مترادف الفاظ بے شمار ہوتے ہیں, پکار کا لفظ بھی ایسا ہے. اور جب ہم عربی میں جا کر دیکھیں کہ پکار کا عربی میں کیا معنی ہے, کون سا لفظ پکار کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو دعا کا لفظ سب سے زیادہ نظر آتا ہے. اور جہاں بھی نادا کا لفظ سب سے زیادہ نظر آتا ہے اس کے بعد دعا, یعنی دعا کے معنوں میں جہاں پر پروردگار عالم دعا استعمال کر رہا ہے اس کا ترجمہ بھی پکار کا اور بلانے کا ہوتا ہے. دعوت دینا بھی اسی معنی میں, آپ کسی کو کارڈ بھیجتی ہیں کسی بھی مقصد کے لیے, شادی کا کارڈ, حج کے ولیمے کا کارڈ, یہ سب بلانا ہے, پکارنا ہے. آپ ان سے کہہ رہی ہیں کہ ہم میزبان ہیں, آپ مہمان ہیں, آپ آئیے. پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کی پکار کا تذکرہ قرآن کریم میں بہت زیادہ کیا. پہلے دن بھی بیان کیا تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پکارنے والا بندہ ہوتا ہے اور جسے پکارا جاتا ہے وہ پروردگار عالم ہے. کیونکہ جب بھی ہم پکارتے ہیں تو کسی مقصد کے لیے پکارتے ہیں, جب بھی انسان بلاتا ہے تو کسی کام کے لیے بلاتا ہے, کسی ہدف کے لیے بلا رہا ہوتا ہے. اور سامنے والے کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے مقصد کو پورا کر سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم سب سے بہتر جواب دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر مقصد کو پورا کر سکتا ہے, ہر مطلب کو بجا لا سکتا ہے. جب انسان محتاج ہوتا ہے, جب انسان پریشان ہوتا ہے, کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے, خدا کو پکارتا ہے, تو پروردگار عالم کے لیے ہر چیز ممکن. اس لیے بہترین وہ ہستی جسے پکارا جاتا ہے وہ پروردگار عالم کی ہستی. اور انبیاء کی تقریباً کئی ایک انبیاء کا ذکر قرآن کریم میں ہے. 124,000 پیغمبروں میں سے جو العظم انبیاء تھے یا جن کے ناموں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے, وہاں ان کی پکار کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو کیسے پکارا. آج جس نبی کا ذکر کروں گی وہ حضرت یونس علیہ السلام ہے. تھوڑا سا تذکرہ ہر روز کسی نبی کا کر رہی ہوں یہاں پر, کیونکہ جب بھی مجلس تیار کی جاتی ہے ظاہر ہے بہت سے مطالب ہوتے ہیں, ایک عشرے میں تمام چیزوں کو سمیٹا نہیں جا سکتا. پچھلے سال اصحاب امیر المومنین میں سے کسی ایک صحابی کا ذکر اپنی ہر مجلس میں کیا تھا, اس سال عنوان مجلس کو ایسا رکھا ہے کہ کسی ایک نبی کا ذکر, اس کی پکار کا اس مجلس میں ضرور ہو, تاکہ ہم اور آپ اللہ کے قرب کو ان کے نبیوں کے ذریعے, پروردگار عالم کے نبیوں کے ذریعے, پروردگار عالم کے خاص بندوں کے ذریعے سمجھ سکے کہ وہ کیسے اللہ سے قریب ہوتے ہیں اور کیسے پروردگار عالم ان کی مشکل کو آسان کرتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر آیا. کل بھی جس سورہ کا حوالہ آپ کو دیا حضرت ایوب کے حوالے سے, سورہ انبیاء اور سورہ صافات میں سے تھا. اسی طرح حضرت یونس کے نام سے پوری سورہ ہے,
لیکن ذکر صرف ایک آیت میں ہے اور وہ بھی قوم یونس کا. واقعہ صرف ایک آیت میں لیکن پوری سورہ یونس میں پروردگار عالم نے حضرت یونس کی زندگی کے جو پیغامات ہیں, جو میسیجز ہیں, ان کو بیان کیے. شاید اس وجہ سے اس پوری سورہ کا نام سورہ یونس. پروردگار عالم نے جہاں ذکر کیا حضرت یونس کا, اس میں ایک اہم ترین دعا جسے ذکر یونسیہ بھی کہا جاتا ہے, وہ سورہ انبیاء میں 87 نمبر کی آیت کریمہ ہے, جس کو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یونس کا نام لے لیا, یعنی کہا کہ حضرت یونس, بلکہ پروردگار عالم نے حضرت سے مراد یہ کہ یونس کا ذکر نام سے نہیں کیا بلکہ کہا وزن نور. زن نون, زا کا مطلب ہوتا ہے صاحب اور نون کا مطلب ہوتا ہے مچھلی, عربی میں مچھلی کو کہتے ہیں. تفسیر نمونہ جس کا اکثر آپ کے سامنے حوالہ دیتی ہوں, آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی بہترین تفسیر ہے. تفسیر نمونہ میں مگرمچھ کا بھی ذکر ہے کہ غالباً مگرمچھ نے انہیں نگل لیا تھا. مگرمچھ ہو یا بڑی مچھلی ہو, اتنی بڑی مچھلی جو ایک انسان کو اپنے وجود کے اندر اپنے پیٹ میں رکھ سکے, جیسے ویل مچھلی ہوتی تھی, حضرت یونس کو مچھلی نے کھا لیا تھا. اور ممکن ہے 40 دن تک, نہیں معلوم, 9 گھنٹے 9 دن 10 دن یا 40 دن, زیادہ سے زیادہ 40 دن تک حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے. پروردگار عالم نے بہت خوبصورت طریقے سے ان کے ذکر کو کیا ہے, وزن نون صاحب مچھلی. جب زہبہ, اس کا مطلب ہوتا ہے جب, زہبہ کا مطلب ہوتا ہے جانا, مغاضباً, مغاضباً غضب کی حالت میں, غضب غیظ غصہ سب ایک ہی معنی ہے. کہ حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے تھے اپنی قوم کو چھوڑ کے, ترک کر کے, ان کو اس طرح سے ترک کیا تھا کہ وہ ان کو غصہ بہت زیادہ آ رہا تھا, غضبناک ہو گئے تھے اپنی قوم پہ اور بد دعا کر کے گئے تھے. جب حضرت یونس گئے صحابہ مغاظباً, پروردگار عالم کہہ رہے فضلنا, بس انہوں نے گمان کیا, انہوں نے سوچا. جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر کرتا ہے, کچھ اس کے ذہن میں خیالات ہوتے ہیں. انہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ ان کے اوپر اللہ نقدر علیہ, اللہ ان کے اوپر رزق کو تنگ نہیں کرے گا, ان کے اوپر سختی نہیں کرے گا. اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو کچھ میں نے کیا بالکل صحیح کیا. کبھی بھی کوئی شخص جو غلطی کرتا ہے وہ بھی کہہ کر نہیں کرتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں, بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہی کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہاں سے اٹھ کر ناراض ہو کر چلا جاتا ہے, اس کے پاس دلائل ہیں, آپ اس سے کہیں کہ تم کیوں ناراض ہو کے چلے گی, کہے گا فلاں فلاں دلیل تھی, میرے ساتھ یہ بدسلوکی ہوئی, میرا یہ حق غلط ہوا, یہ چیز غلط تھی, اس لیے میں ناراض ہو کر چلا گیا. وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام اس گمان کے ساتھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. لیکن پروردگار عالم نے ان کے اس کام کو, اس غیظ و غضب کو اور قوم کے ترک کرنے کو ترک اولا قرار دیا. پروردگار عالم ان سے مزید صبر کی توقع کرتا تھا, اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ اور زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرے, اور زیادہ اپنی قوم کے درمیان وقت گزارے اور صبر کا, استقامت کا مظاہرہ کرے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے, بد دعا دے دی اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے. ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ میں نے کیا بالکل صحیح کیا. 40 سال حضرت یونس نے اپنی قوم کے درمیان تبلیغ کی, اور 40 سال کا عرصہ کم نہیں ہوا. 40 سال کے بعد نتیجہ کیا نکلا, 40 سال کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 2 افراد تھے جو حضرت یونس علیہ السلام کے پیروکار, 2 افراد تبدیل ہوئے, ان میں سے ایک عالم تھا اور ایک عابد. ایک نے علم حاصل کیا اور ایک نے عبادت کو پکڑ لیا, وہ دو بھی ایسے نہیں تھے جو مکمل ہوتے, کیونکہ انسان کے لیے صرف علم کافی نہیں, انسان کے لیے صرف عبادت بھی کافی نہیں. اگر انسان مکمل بننا چاہتا ہے تو اس کو علم بھی حاصل کرنا چاہیے, عمل بھی کرنا چاہیے, عبادت بھی کرنی چاہیے, تقوی پرہیزگاری بھی اختیار کرنی چاہیے, اپنے کردار کی بھی اصلاح کرنی چاہیے. اکیلے اپنے گھر میں بیٹھ کر اگر اچھا بنا رہا ہے تو بھی اچھا نہیں ہے, معاشرے میں آ کے, سوسائٹی میں آ کے کام بھی کرے. تب جا کر ایک انسان اچھا انسان سمجھا جاتا ہے. دو لوگ جو ان کے اوپر ایمان لائے منقلب ہوئے, ان کے اندر بھی ساری کوالٹیز نہیں تھی, ایک کے اندر عبادت کا زور ہے تو دوسرے کے اندر علم کا. تو اتنی محنت کے بعد جب ایسے صرف دو افراد تیار ہوں تو انسان کا حوصلہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. ہمارا بہت سے ایسے لوگ ہیں معاشرے میں جو کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, کہیں محنت کرتے ہیں لیکن جب رزلٹ کم دیکھتے ہیں تو ان کے حوصلے ٹھنڈے پڑنے لگتے ہیں, کیوں کہتے ہیں ہم تو اتنی محنت کر رہے ہیں اتنا آؤٹ پٹ نہیں ملتا, لوگ اس طرح سے رسپانس نہیں دیتے. یہ بے صبری کا عالم ایک ایسے شخص کا ہوتا ہے جو معاشرے میں کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن انبیاء کے قصوں کو پڑھ کر بہت حوصلہ ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے 40 سال کی محنت کے بعد جو دو افراد تھے ان کے اوپر بھی کہا کہ قناعت کرتے, صبر کرتے, مزید تحمل کر. اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اس بات سے, ان کو ترک اولیٰ قرار دیا اس عمل کو کہ وہ کیوں چھوڑ کر گئے اپنی قوم کو. ایک رہبر کو, ایک مسلم کو, ایک نبی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد پروردگار عالم بیان کرتا ہے سورہ صافات میں, یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ملے گا آپ کو. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ کیسی کشتی میں سوار ہوئے جس کے اندر وزن بہت زیادہ تھا. کشتی روانہ ہوئی تو طوفان آ گیا, کشتی کا توازن بگڑ گیا. طوفان ہے, توازن خراب ہو رہا ہے, اللہ نے کہا ایک فرد کو پانی میں ڈالنا پڑے گا ورنہ ہماری کشتی ڈوب جائے گی. کس کو ڈالیں؟ ظاہر سی بات ہے اگر کبھی ایسے ہمارے ساتھ ہو جائے تو فیصلہ کیسے کیا جائے گا کہ کون ہوگا جس کو پانی میں ڈالا جائے؟ تو قرآن اندازی کی جائے گی, کیونکہ اگر کوئی کہے کہ فلاں اچھا ہے, وہ برا ہے, وہ غلام ہے, وہ آزاد ہے, تو یہ تو انصاف نہیں ہوا. کس کو ڈالیں؟ قرآن کشی کی گئی, ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, 3 دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا اور 3 دفعہ حضرت یونس کے علاوہ کسی کا نام نہیں آیا. حضرت یونس علیہ السلام منتخب کر لیے گئے. جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ طوفان آ رہا ہے, توازن خراب ہو رہا ہے, کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید ہمارے درمیان کوئی گناہگار شخص جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مشکل پڑ گئی. حضرت یونس علیہ السلام کو طرح کشی کے تحت پانی میں ڈال دیا گیا. اب اکثر یہی کہا جاتا ہے, یہی لکھا جاتا ہے, پڑھیں تو یہی پڑھیں گے کہ مچھلی کے پیٹ میں یونس قید ہو گئے. جتنے لوگوں نے شعر لکھے ہی کہا, لیکن کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو ان کی حفاظت کے لیے دی؟ پروردگار عالم نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کارنامہ تھا, پروردگار کا معجزہ تھا. یہ ویسے کوئی بھی شخص مچھلی کے پیٹ میں محفوظ نہیں رہ سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا. کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں نہیں ہوئی, کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی, کوئی بدن کا عضو ناکارا نہیں ہوا. اگر وہ 9 گھنٹے بھی رہے یا 40 دن بھی رہے تو بھی بہت بڑی بات ہے, معجزہ ہے. پروردگار عالم کا دودھ بھیجے گا محمد علیہ پھر جب حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں آ گئے تو انہیں احساس ہوا کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے, کچھ ہو گیا ہے جس میں ان کی غلطی ہو گئی. اب سوچنے میں مجبور ہوئے. بہت سی دفعہ انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جس وقت کر جاتا ہے اس وقت احساس نہیں کرتا, کرنے کے بعد سوچتا ہے کہ شاید میں نے کچھ غلط کیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے کہ انسان اپنی گزشتہ حرکتوں کے اوپر غور فکر کرے. فنادا فی الظلمات, بس انہوں نے پکارا اندھیروں کے اندر. فی الظلمات, ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو. اندھیرا مچھلی کے پیٹ میں کتنا ہو سکتا ہے جیسے قبر میں ہوتا ہے, تو صرف مردہ ہی بتا سکتا ہے. ना हमने उतना अंधेरा नहीं देखा। रात को भी चांद की रोशनी इधर उधर की रोशनियां आती हैं, चाहे कितना ही तारीख हो। मछली के पेट में, समंदर के अंदर मछली और मछली के पेट के अंदर हजरत यूनुस जुलमात में तन्हा है, बिल्कुल ऐसा ही तसव्वुर जैसे कब्र में मुर्दे का होता है। फिर उन्होंने दुआ की। दुआ क्या की, कैसे पुकारा अपने रब को, पुकार रहे हैं अल्लाह इलाहा इल्ला अंत, ला इलाहा इल्ला अंत, नहीं है कोई परवरदिगार सिवाय तेरे, तू ही वाहिद परवरदिगार, तू ही इबादत के लायक, ला इलाहा इल्ला अंता। फिर उसके बाद दूसरी चीज सुभानका, ये तौहीद का इकरार, और दूसरा तस्बीह। दो चीजों से अगर यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस्तफादा किया, और तीसरी चीज इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, ये तौबा है, अपने गुनाह का इकरार, बेशक मैं ही था जिसने जुल्म किया, ज़ालिमीन में से मेरा शुमार था, परवरदिगार आलम ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि वो पाको पाकीज़ा है, उसने जिम्मेदारी रखी थी, उसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया था, कौम के ऊपर उनकी जिम्मेदारी थी, हज़रत यूनुस को उनके दरमियान रहना चाहिए था, गलत उन्होंने किया, तर्क औला उन्होंने किया, इस मतलब को समझ लिया, बस परवरदिगार आलम से कहा कि पाक पाकीज़ा है तू, तेरे सिवा कोई रब नहीं। तीन चीज़ों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निजात दी, एक इकरार तौहीद ने, दूसरा तस्बीह परवरदिगार ने, और तीसरी तौबा और इस्तग़फ़ार ने। तो ये जिक्र यूनुसिया, जिसके बारे में मुजर्रब, मुजर्रब का मतलब होता है तजर्बा शुदा, और बहुत से उरफा बेशुमार उलमा कहते हैं अगर इंसान किसी मुसीबत में फंसे तो इस जिक्र यूनुसिया से फायदा उठाए, इसका ज्यादा से ज्यादा जिक्र करे, बेहतरीन अज़कार में से, जिसके जरिए इंसान अपनी दुआओं को मुस्तजाब कर सकता है। अजान की खातिर थोड़ी देर के लिए उठिए। फिर परवरदिगार आलम फरमाता है कि फस्तजबना लहू, बस हमने उनकी सदा पर, पुकार पर लब्बैक कही, इस्तजाबत की, उसके लिए उसकी दुआ को मुस्तजाब किया, वनजैनाहु मिनल गम, और उनको निजात दी गम से, परेशानी से, उनको बचा लिया परवरदिगार आलम ने, और मछली को हुक्म दिया कि उनको एक साहिल पर छोड़ दें। और फिर खुदा ने मुतालफा मारा है कजाली का नुंजन मोमिनीन, इसी तरह अल्लाह ताला अहले ईमान को निजात देता है, यानी अगर कोई अहले ईमान अल्लाह की तारीफ करे, तौहीद का इकरार करे, अगर कोई अहले ईमान में से हो और वो परवरदिगार आलम की तस्बीह करे, वो जिक्र खुदा करे, तस्बीहात को बजा लाए, और अपने गुनाहों का एतराफ करे, तीन नुकात है इस दुआए यूनुसिया में, जिक्र यूनुसिया में, कि अगर इंसान इन तीन कामों को अंजाम दे तो परवरदिगार ने वादा किया है वह कज़ाली का नुंजिल मोमिनीन, इसी तरह हम अहले ईमान को भी निजात देते हैं। अगर हम अहले ईमान हैं और इन तीन बातों के मोतकिद हैं, इसके पाबंद हैं, تو پروردگار عالم ہماری اور آپ کی مدد کرے گا, اس نے وعدہ کیا, ایسے ہی نجات دے گا جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی ہے. مچھلی کے پیٹ میں دعا کی, پروردگار عالم نے مچھلی کو حکم دیا کہ ساحل پر چھوڑ دو. وہ ساحل جس کو پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ ایسا ساحل تھا جہاں پر نہ درخت تھا, جہاں پر نہ سبزہ تھا, اور ساحل کے اوپر جس طرح سے تپش ہوتی ہے, سورج کی شعائیں ہوتی ہیں, گرمی ہوتی ہے, اس سب کا احساس وہ لوگ کر سکتے ہیں جو جاتے رہتے ہیں سمندر کے کنارے کے, کتنی گرمی ہوتی ہے ساحل کے اوپر, اگر دوپہر کا وقت ہو تو انہیں اندازہ ہوگا. بس جب ان کو اس جگہ پر چھوڑا, اس حالت میں تھے کہ کئی دنوں تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے, اور زمین کے اوپر جب انسان رہتے تھے اس کو ہوا کی, آکسیجن کی, جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس سے جو انسان فائدہ اٹھاتا ہے, اس کا بدن صحیح و سالم رہتا ہے. مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کے بدن کے اندر بیماری پیدا ہو گئی تھی, اور پروردگار عالم نے اس کا ذکر کیا, تو بیمار ہو گئے تھے, اور ان کی کھال اتنی نازک ہو گئی تھی کہ اس کے اوپر اگر کوئی کیڑا بھی بیٹھتا تھا تو ان کو اذیت ہوتی تھی, تکلیف ہوتی تھی. خدا نے اس صحرا, اس ساحل پر, جگہ بھی جہاں درخت نہیں ہے, سبزہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل کو اگا دیا. اس کا ذکر قرآن کریم میں, ہم نے وہاں کدو کی بیل اگا دی. شجرا کا ہے مطلب صرف درخت وہ نہیں ہوتا جس کا تنا ہے, شجرا کا لفظ ہے, لیکن کدو کا ذکر ہے کہ اس کو پروردگار عالم نے اگا دیا, جیسے حضرت مریم کے لیے خداوند متعال نے سردی کے زمانے میں کھجور کے درخت عطا کیے تھے, ایسے حضرت یونس کے لیے اس سال میں اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل کو اگایا. کدو کے پتے
اللہ اکبر یا رسول اللہ, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم.
کدو کے پتے بہت چوڑے ہوتے ہیں, اور اللہ نے ان پتوں کے ذریعے ان کی جسم کی حفاظت کی, انہوں نے انہیں اپنے لیے بچھونا بنایا, اس کے سائے میں آرام کیا, اور اس کو اپنے بدن کے اوپر رکھا تاکہ وہ حشرات سے اور گرمی کی تپش سے, اس کی حدت سے محفوظ رہ سکے. خدا تعالیٰ ایسے اسباب فراہم کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہم اس طرح سے اپنے بندوں کے لیے ان چیزوں کے امکانات فراہم کرتے ہیں جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا, وہاں سے نجات دلاتے ہیں جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا, تاکہ بندہ ہر حالت میں پروردگار عالم کی جانب توجہ کرے. ادھر جناب یونس خداوند متعال کے اذن سے ساحل پر پہنچ گیا, اور ادھر قوم یونس کا کیا ہوا, وہ قوم جس کو بدعا دے کر ایک نبی گئے تھے ان کے اوپر کیا گزری, اس کا بھی احوال قرآن کریم نے لکھا ہے, اور بہت سے ائمہ اثار نے ان تفصیلات کو جو قرآن میں بہت مختصر ہے بیان کی گئی ہیں, کچھ چیزیں قرآن کریم میں مختصر ہیں, اس کی تفصیل, اس کی مفصل بات ائمہ اثار علیہ السلام نے بیان کی ہے. کہ ائمہ نے کہا کہ قومی یونس جس کو حضرت یونس تر کر کے چلے گئے تھے, اور عابد جو ان کی قوم میں ایک ایسا شخص تھا جو ان کا پیروکار تھا, وہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا تھا, اب پوری قوم کے درمیان ایک عالم جو راہ راست پر ہے, ہدایت یافتہ ہے, نبی کا پیروکار ہے بچہ, حضرت یونس کے قوم کے اس عالم نے لوگوں سے کہا اللہ کے نبی کو تم نے ناراض کیا, وہ تمہارے درمیان سے چلے گئے, اب بھی موقع ہے توبہ اور استغفار کر لو, اب بھی اللہ کے حضور گڑگڑا کر سچے دل سے توبہ کرو. حضرت یونس کی قوم کی توبہ سب سے مختلف ہے. پوری سورہ یونس میں یہی ایک آیت ہے جہاں پر ان کی قوم کی توبہ کا ذکر ہوا, کہ اللہ نے باقی کسی بھی قوم کو توبہ کی توفیق نہیں دی, انہیں توفیق حاصل نہیں ہوئی, انہوں نے توبہ نہیں کی, صرف حضرت یونس کی قوم نے توبہ کی, اور پروردگار عالم نے ان کی توبہ کو قبول کیا. توبہ کا انداز کیا تھا, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے مولا نے فرمایا کہ حضرت یونس کی قوم نے جب توبہ کی تو بیابان میں چلے گئے, مرد علیحدہ ہو گئے, خواتین علیحدہ ہو گئیں, بچوں کو علیحدہ کر دیا, اور واقعی جب اس نقطے پہ انسان سوچتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ کام بہت مشکل ہے. کہیں بھی جائے آپ کا اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے مجلس میں بیٹھے ہیں گود میں بیٹھا ہے, بازار جاتی ہے ہاتھ میں بچہ ہوتا ہے کبھی گود میں ہے کبھی انگلی پکڑی ہوئی ہے, حتیٰ کہ خواتین جب گھر کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں تو انہیں اپنے چھوٹے بچوں کی فکر ہوتی ہے. کسی بھی موقع پر ماں اپنے بچوں سے غافل نہیں ہو سکتی. اور حتیٰ کتنی خبریں آپ نے سنی ہیں, زلزلے آئے آفات آئے نہیں معلوم کہیں پر کوئی مشکل پیش آئی تو لاشیں ایسی ملی ہیں جہاں ماؤں نے اپنے بچوں کو آغوش میں لیا. ماں یہ سوچتی ہے کہ اگر مر بھی رہی ہوں تو اس چھوٹے بچے کو ساتھ لے کر جاؤں. اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ماں نے اپنی جان دے دی لیکن ماں کی آغوش کی وجہ سے بچہ محفوظ رہا. ایسے بھی بچے نکلے کہ مائیں ان کی ختم ہو گئی لیکن پروردگار عالم نے انہی کی آغوش میں جس ماں کو زندگی نہیں ملی اس کے بچے کو اسی جگہ پر کسی ملبے کے نیچے کسی ایسی جگہ پہ جہاں حادثے ہوئے ہیں پروردگار عالم نے آغوش میں ماں کی اس بچے کی حفاظت کی. شاید آخری لمحات میں ماں یہ دعا کرتی ہے کہ خدایا میں جاؤں تو جاؤں میرے بچے کی جان بچ جائے, اس کی دعائیں کام آ جاتی. غرض کہ یہ کام واقعی مشکل ہوتا ہے کہ انسان اپنے بچوں کو چھوڑ دے. تو ماں نے اپنے بچوں کو جدا کر دیا, جانوروں کو ان کے بچوں سے علیحدہ کر دیا گیا اور پھر سب نے فریاد کی, اپنی زندگی کے امور کو ترک کر دیا, کھانا پینا چھوڑ کر صحرا میں آ کر بیابان میں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ استغفار کرتے ہیں کیونکہ عذاب نازل ہو سکتا ہے. نبی دعا کر کے گئے, نبی بد دعا دے چکے ہیں تو اب عذاب قریب تھا, عذاب کو دیکھ رہے تھے, توبہ کی. پروردگار عالم نے اس عالم میں بھی ان کی توبہ کو قبول کیا اور حضرت یونس کو ان کے پاس دوبارہ لوٹا دیا. حضرت یونس کو صحت بھی ملی, مچھلی کی قید سے نجات بھی ملی, اپنی قوم بھی ہدایت یافتہ ہو کے ملی. 100,000 کا ذکر ہے کہ ان کی قوم کے افراد تھے وہ سب حضرت یونس علیہ السلام کے پیروکار بنے. پروردگار عالم اس طرح سے لوگوں کی اصلاح کرتا ہے. تو جب حضرت یونس کی قوم نے توبہ کی تو ان کا انداز بہت مختلف تھا, ایسا انداز تھا کہ جس کے بارے میں آج کے دور کے لیے جس کو ہم اور آپ گزار رہے ہیں غیبت کا دور, یہ ایک مصیبت کا زمانہ ہے, یہ ایک مشکل دور ہے. ہر امام کی زندگی میں مصائب آئے, ہمارے زمانے کے امام کی زندگی کی مصیبت یہ ہے کہ امام پردہ غیبت میں طولانی غیبت ہے امام کی اور امام ظہور نہیں کر رہے. یہ مصیبت صرف زمانے کے امام کی نہیں, ہماری بھی مصیبت ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے امام موجود نہیں. لیکن ہمیں بتایا گیا کہ اگر ہم حضرت یونس کی قوم کی مانند توبہ جیسے انہوں نے کی تھی, اللہ کو پکارا تھا, پروردگار عالم کے سامنے اپنی مدعا کو رکھا تھا کہ بار اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, اگر ہم ایسے امام زمانہ کو پکاریں, امام کو بلائیں, امام کو ندا دیں, وہی تڑپ ہو جو قوم یونس کی توبہ کی تڑپ تھی, تو امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے ہماری ندا میں ہماری پکار میں وہ طاقت نہیں ہے. اگر ہماری پکار میں وہ قوت ہوتی جیسے قوم یونس کی توبہ کرنے کی قوت تھی تو امام زمانہ کا ظہور ہو جاتا. ہمارے اندر خرابی ہے, ابھی ہمارے دلوں کے اندر ایمان اتنا قوی نہیں ہے, ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ویسی پکار اپنے امام کو دے سکیں, دل سے ہم پکارتے نہیں, ورنہ اگر پکارتے تو زمانے کے امام کا ظہور ہو جاتا. ہم نے ہمیشہ اپنے امام کے حوالے سے جیسے سوچنا چاہیے نہیں سوچا. بہت خوبصورت ہے یہ جملات دعائے ندوہ کے, اکثر تکرار کرتی ہوں بعض مجالس میں کہ امام زمانہ کے حوالے سے ان مومنین کا ذکر ہوتا ہے جو صبح و شام امام کو یاد کرتے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صبح و شام امام کو یاد کرتے؟ اگر ہماری یاد ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہمارے پاس پکار ہی نہیں, ہم نے پکارا ہی نہیں امام کو. اگر ہم زمانے کے امام کو پکارتے تو امام زمانہ ضرور ضرور کرتے. خدا متعال ہمیں اس پکار کو حاصل کرنے کی توفیق دے کہ ہم صبح و شام زمانے کے امام کو یاد کرنے والوں میں سے ہوں. اور صرف یاد کا ذکر نہیں ہے بلکہ دعائے ندبہ میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ امام کو پکارتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں, یعنی امام کو جب پکارتے ہیں تو رو کر پکارتے ہیں, اس امر کو مصیبت سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ہمارا امام نہیں. اگر کوئی گریا کر کے سچے دل سے امام کو پکارے گا تو یقیناً امام زمانہ کا ظہور ہوگا. ایک مرتبہ درود بھیجے گا. بہت خوبصورت مثال بیان کی محسن قراتی صاحب نے, جن کا ذکر اکثر میں مجالس میں کرتی ہوں. بیان کرتے ہیں عوام کے لیے عوام ہی کی ذہنیت کے مطابق, جب رات ہوتی ہے اور سورج غروب ہو جاتا ہے, ہم اور آپ کیا صبح تک صبح کی روشنی کے انتظار میں تاریکی میں بیٹھے رہتے ہیں؟ تاریکی میں نہیں بیٹھتے, بلکہ اب تو بجلی ہے, لائٹس جلتی ہیں, اگر کہیں بجلی نہ آ رہی ہو جنریٹر لے لیے, یو پی ایس لے لیے, کوئی نہ کوئی انتظام کیا. جب یہ سب چیزیں نہیں تھیں تو لوگ چراغ روشن کرتے ہیں, موم بتیاں جلا رہے ہیں, چراغ جلا رہے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے اپنی زندگی کو روشن کرنے کے لیے لوگ اجالا کرتے ہیں, تاریکی میں نہیں بیٹھتے. لیکن زمانے کے امام کے ظہور سے پہلے انسانوں کا رویہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص صبح کے انتظار میں اندھیرے میں بیٹھا ہو, جب صبح ہوگی تو روشنی ہو. کبھی ایسا نہیں ہوتا, ہم اپنے قبروں کو روشن کرتے ہیں تاکہ صبح تک کچھ نہ کچھ انتظام کریں, جب تک جاگ رہے ہیں اس وقت تک روشنی چاہیے. اسی طرح سے جب امام ہمارے درمیان تشریف لے آئیں گے تو اس مسلسل تاریکی کے بعد وہ اجالا ہے, وہ سورج کی کرنیں ہیں, وہ سورج کی شعائیں ہیں جو زمین کو منور کرتی. لیکن جب تک امام کا ظہور نہیں ہو رہا تو کیا ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا ہے؟ بلکہ انہوں نے کہا کہ جیسے لوگ روشنی کرتے ہیں اسی طرح سے انہیں چاہیے کہ ظہور امام زمانہ کے لیے کام کریں. کیونکہ حقیقت یہ کہ جتنے ہم متحرک ہوں گے, جتنے ہم کام کرنے والے ہوں گے, اتنا ہی امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل ہوگی. اگر ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں گے, اگر ہم بس کہیں گے کہ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ جب امام ظہور کریں گے, جب امام آئیں گے تو ہم ان کی صدا پر لبیک کہہ دیں گے. دیکھیں بار بار مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس پکار کے لفظ میں کتنی تاثیر ہے, لیکن جتنا ٹائم گزر رہا ہے کہ پروردگار عالم مسلسل اسی لفظ کی جہت میں اسی کے اینگل سے رہنمائی کر رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بات زیادہ اچھی طرح سے سمجھ لیں. جب امام ہمیں پکاریں گے تب ہم لبیک کہیں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمانے کے امام کی پکار آج بھی ہمارے کانوں میں آ رہی ہے, زمانے کے امام کی پکار اب بھی ہمارے کانوں میں ہے کہ کچھ کرو تاکہ میرا ظہور جلدی ہو. اور امام نے بیان کیا, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی امام کا قول, امام کی وصیت, امام کی نصیحت نہ ہو کہ امام نے بیان کیا تم کیا کرو گے تو میرا ظہور ہوگا. سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. امام نے کہا ہمارے ظہور کی تاجیل کے لیے دعائیں کرو, دعا کرو, وعجل فرجہم. کیوں پڑھا جاتا ہے؟ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے, بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں یہ وعجل فرجہم کیا ہے. عجل کا مطلب ہوتا ہے جلدی. جلدی کس چیز میں؟ ان کے ظہور میں, کشائش کے لیے. کشائش کا مسئلہ آسانی ہو. جب امام تشریف لائیں گے تو کس کے لیے آسانی ہوگی؟ زمانے کے امام کے لیے بھی آسانی ہوگی, ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی, کیونکہ ہم امام کے ساتھ پیوستہ ہیں, زمانے کے امام کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں. امام کے آنے سے ہماری بھی مشکلیں آسان ہوں گی, اور وہ امام جس کا کام لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے وہ بھی منتظر ہے. اسی لیے تو منتظر اور منتظر دونوں نام ہیں امام کے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ اس عزاداری سید الشہداء سے ہم اپنے زمانے کے امام کے حوالے سے جو ہمارے پر فرائض عائد ہوتے ہیں انہیں سمجھیں. کربلا کی پکار بہت پرتاثیر. کربلا کی ایک ایک کردار کے اوپر جب علیحدہ علیحدہ نگاہ کرتے ہیں, خدا شاہد ہے کتنے ہستیاں, کتنے کردار رہ جاتے ہیں. مرثیہ میں ذکر ہوا جناب مسلم ابن عقیل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا, میں مصائب ان کے نہیں پڑھوں گی, تھوڑا سا ذکر کرنا ہے مجھے, اور کچھ ایسی ہستیوں کا بھی ذکر کرنا ہے جن کا سابقہ دین اسلام سے نہیں تھا. کیونکہ یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو بہت متاثر کرتی ہیں. اور روایات کہتی ہیں کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو بہت سے بے دین لوگ دیندار ہو جائیں گے, عیسائی مسلمان ہو جائیں گے, شیعہ ہو جائیں گے, امام کے پیروکار ہو جائیں گے. اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو پہلے سے شیعہ ہوں گے اور امام کی تلوار کا نشانہ بنیں گے, امام انہیں قتل کر دیں گے. اور ان کے لشکر میں شامل ہونے والے وہ لوگ ہوں گے جو پہلے عیسائی تھے. تو کربلا ہمیں پکار رہی ہے, غور کرو کہ لشکر حسین میں, حسین کے ساتھ دینے والوں میں کون سے لوگ تھے, ان کے پچھلے دین کیا تھے. یہی ہمیں فکر دے کہ کون تھوڑے دنوں پہلے کیا تھا, اس سے کوئی غرض نہیں ہے, بلکہ اب کیا ہے اصلی مسئلہ ہے, آج کون کیا ہے, کل کیا تھا. اسلام یہ نہیں دیکھتا. اسلام کہتا ہے مسلمان ہو گیا, فجر سے پہلے مسلمان ہو گیا, اب روزہ بھی رکھے گا, واجب نمازیں بھی پڑھے گا, سب کچھ ہو گیا, لا الہ الا اللہ کہہ دیا, اب مسلمان ہو گیا, رسول کی رسالت کی گواہی دے دی, اب مسلمان ہو گیا. اب سے پچھلے گناہ پاک ہو گئے, پہلے تو کافر تھا, ہمارا نہیں تھا, آج مسلمان. کربلا میں بتا رہا یہ چھوٹے بچے شامل تھے, ان کا تعلق خاندان رسالت سے تھا, ان کے دو بھائی بھی تھے, ان کا تعلق بھی خاندان رسالت. ہمارا سلام ہو بی بی رقیہ پر, جو دختر امیر المومنین علی کی بیٹی جناب مسلم کی زوجہ, جنہوں نے اپنے چار فرزندوں کی بھی قربانی دی, ایک شوہر کی قربانی بھی دی, اپنے شوہر کے سر کو دار امارہ کے اوپر لٹکا ہوا بھی دیکھا. جناب مسلم کی لاش کو کوفہ میں پھرنے کی خبر بھی سنی. اس کے علاوہ جناب رقیہ نے اپنے بھائیوں کی بھی قربانی دی. ایسی عورتیں کربلا کے میدان میں. لیکن خواتین کرام آج جن کا ذکر کرنا, وہ لوگ ہیں جن کو دائرہ اسلام میں آئے ہوئے 10 دن ہوئے تھے. حضرت وہاب قلبی کا ذکر سنتے ہیں آپ لوگ. جناب وہاب قلبی عیسائی تھے, نصرانی تھے, بادیہ نشین تھے, صحرا میں رہنے والے انسان. اور ان کی شادی کو جس دن یوم عاشور تھا صرف 17 دن گزرے تھے. انسانی جذبات کربلا میں نظر آتے ہیں. بہت عجیب ہے کربلا, جب لوگوں نے کہا کہ مولا عورتوں کو نہ لے جائیں, بچوں کو نہ لے جائیں, میدان جنگ تو مردوں کا میدان ہوتا ہے. امام نے کہا نہیں, اللہ نے چاہا ہے کہ میری گھر کی خواتین اسیر بنے, میرے بچے یتیم ہو. امام ایک ایک مصیبت کو جانتے تھے, بس امام اسی لیے سب کو لے کر چلے تھے. اور یہاں پر وہاب قلبی 17 دن کے دولہا, ان کی زوجہ ہانیہ 17 دن ہوئے, کتنی کم مدت ہوتی, کیا جذبات ہوتے ہیں ایسے انسان. اور 2 محرم الحرام سے یہ کربلا کے میدان میں تھے, یعنی جب پیاس کا امتحان آیا تو انہوں نے وہ امتحان دیا, جب بھوک کا امتحان آیا تو ان سے بھی وہ امتحان دیا. کیسے امام حسین ان سے ملاقات کرتے ہیں, جب امام راستے میں تھے تو امام نے ان کے خیمے کو دیکھا. وہاب قلبی کے ساتھ ام وہاب, جن کا نام قمر بتایا جاتا ہے, وہ بھی خیمے کے باہر تھی, اور وہاں اپنی زوجہ کے ساتھ ریوڑ چلانے کے لیے گئے ہوئے. جب ماں سے ملاقات ہوئی امام حسین کی, تو امام نے ان کو سلام کیا, اور ماں سے گفتگو کے دوران امام نے یہ سوال کیا کہ تمہارے گھر کے کتنے افراد. کہتے ہیں میرا بیٹا ہے جس کی نئی شادی ہوئی ہے, ایک بہو ہے, دونوں ریوڑ چلانے کے لیے گئے ہوئے ہیں. اور یہ بیان کرتی ہے کہ میری زندگی میں ایک مشکل. امام حسین نے سوال کیا تھا تمہیں یہاں پر کوئی مشکل تو نہیں ہے, اس نے کہا میری زندگی میں ایک مشکل ہے, سب چیزوں کا آرام ہے, کہ اس جگہ پر پانی لانے کا مسئلہ ہے, دور سے پانی لانا پڑتا ہے. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے تھوڑے فاصلے پر ایک پتھر رکھا ہوا تھا, اس پر اپنی عصا کو مارا. جب امام نے عصا کو مارا تو اس جگہ سے پانی کا چشمہ ابل گیا. ضرور بھیجے گا.
محمد و آل محمد و اجل
برائے خوشنو دیے امام حسین علیہ السلام بلند سے بلندر نعرہ صلوات.
شاہ است حسین, پادشاہ است حسین, امام علی مقام واقعاً اس پورے کربلا کے واقعے میں ایسے بادشاہ ہیں کہ امام لوگوں کی مشکلات کو حل کرتے ہیں. اور جب بھی پانی کا تذکرہ آتا ہے حضرت حر کے لشکر کو امام نے سیراب کیا, فوراً ہمارا ذہن اس پانی کی مصیبت پر آتا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے سکینہ اور حضرت علی اصغر جیسے بچے ہیں اور وہ حسین جو دوسروں کو معجزات کر کے پانی عطا کر رہے ہیں, کربلا کے میدان میں امام عالی مقام کے بچے پیاسے رہے ہیں. وہ حر کا لشکر جس کو امام نے ایسا سیراب کیا کہ مولا نے کہا جانوروں کو بھی پانی پلاؤ, امام نے جانوروں کو بھی سیراب کیا, اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو سیراب کیا اور کربلا کے میدان میں حسین کے بچے پیاسے رہے ہیں. اس معجزے کو دیکھ کر ام وہب بہت مشغول ہوئی, نہیں جانتی تھی امام حسین کو. امام نے جاتے وقت کہا کہ اپنے بیٹے کو میرے خیمے میں بھیج دینا, خیمے کا نشان بتا دو. تھوڑی دور امام کا خیمہ نشتا اور کہا کہ جب تمہارا بیٹا آئے اسے میرے خیمے میں بھیج دینا. جب وہاں آئے وہاں میں کل بھی امام کے خیمے میں جا کر واپس پلٹتے, ماں سے آ کر اپنے دین کو بیان کرتے کہ میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ نے ماں یہ جو حسین کا وہاں کو اپنے خیمے میں بلانا تھا یہ امام علی مقام کی پکار تھی کہ امام نے میدان کربلا میں ایک نصرانی کو بھی پکار لیا جس کے اندر اتنی قوت تھی کہ وہ اسلام کو بھی قبول کرتا ہے, دین کو تبدیل کر لیتا ہے, دین اسلام پر آ جاتا ہے, محبت اہل بیت کو اختیار کر لیتا ہے, امام حسین کا محب بن جاتا ہے اور اتنا منقلب ہوتا ہے کہ کربلا کے میدان میں شہداء کربلا میں شامل ہو جاتا ہے. کتنے لوگ تھے جنہیں امام مدینہ سے پکار رہے تھے, حسین نے مدینہ میں بھی تو خطاب کیا تھا, کسی نے لبیک نہیں کہی تھی سوائے چند لوگوں کے. کتنے لوگ تھے جن کو حسین نے مکہ میں بھی پکارا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلو, انہوں نے لبیک نہیں کہی. لیکن یہ نصرانی کیا رکھتا تھا, پروردگار عالم نے اسے کیسے منتخب کیا تھا کہ اسلام بھی قبول کرتا ہے اور حسین کے لشکر میں بھی شامل ہو جاتا ہے. اس کی ماں نے بھی اسلام قبول کیا, بہو نے بھی اسلام قبول کیا, امام حسین کے ساتھ ہو گیا. وہاں نے کہا مولا جب میں آپ کے دین پر آ گیا ہوں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ جنگ لڑوں. امام نے کہا تمہاری ایک بوڑھی ماں بھی ہے, ایک نئی زوجہ بھی ہے, تمہاری شادی کو چند دن ہوئے ہیں, اگر وہ راضی نہ ہو تو میں تمہیں اجازت نہیں. ہمارا سلام ام وہب پر اور اس نو ویاہی دلہن پر جس نے اپنے شوہر کو اجازت دیا اور کہا جاؤ جا کر امام حسین کے ساتھ جنگ لڑو اور جب شہید ہو جاؤ تو جناب سیدہ کی خدمت میں جا کر ہماری شفاعت طلب کر دو, ہمارے پچھلے گناہوں کو بخشوا دینا. عزادارا نے باپ روایت کہتی ہے وہاں بھی قلبی میدان عاشور میں کربلا کے میدان میں موجود تھے اور جب جنگ لڑنے کے لیے گئے تو 40 سے زائد لوگوں کو واصل جہنم کیا. ایک مرتبہ پلٹ کر آئے اپنی ماں کو اپنی کامیابیوں کی خبر دی کہ مادر گرامی میں نے اتنے لوگوں کو قتل کر دیا, کیا تم مجھ سے راضی ہو گئی؟ میں نے ماں کا اتنا ساتھ دیا, کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ تو ماں نے کیا جواب دیا, وہاں خدا کی قسم میں تجھے اس وقت تک دودھ نہیں بخشوں گی جب تک تیرا بدن اللہ کی راہ میں حسین کی راہ میں خاک و خون میں بنتا نہ ہو جائے, جب تک تم شہادت کے درجے پر نہیں پہنچ جاؤ گے اس وقت تک تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی. عزادارا نے ماں 17 دن کی شادی کی کیا جذبات ہوتے ہیں, تاہم نے اسے بھی نقل کیا ہے. اور میرا دل اس وقت رو رہا تھا جب میں نے جملے پڑھے کہ جب زہب کی زوجہ امام کے پاس آئی اور مولا سے کہہ دی مولا میں اسے اجازت دے دوں لیکن میری دو شرطیں, ایک یہ کہ جب بہت شہید ہو جائے گا تو میں تنہا رہ جاؤں گی, میں آپ کی بیویوں کے ساتھ ان کے قافلے میں شریک ہونا چاہوں, اور دوسری شرط یہ ہے کہ بہت سے کہیے گا کہ جب یہ وہاں چلا جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھولا دے, بیوی سیدہ سے ہماری شفاعت طلب کرے. اگر دادا نے جو روایت کہتی ہے اس وقت امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری, مولا جذبے کو دیکھ کر گریہ کر رہے, امام رو رہے ہیں اور
کہتے ہیں نا تمہاری دعا قبول ہوگی, تمہاری سفارش قبول ہوگی. بس اللہ وہاں دوبارہ جنگ کے لیے گئے, اور اب جب جنگ کے لیے گئے تو تاریخ نے لکھا, عمر سعد نے کہا کہ اب حسین ایسے مشکل میں پڑ گئے ہیں کہ نصرانیوں سے مدد طلب کر, ہم سے لڑنے والے نصرانی اور عیسائی. بس وہاں قلبی نے جنگ کرتے کرتے اپنی جان قربان کر دی. عمر صاحب نے کہا اس کا سر کاٹ کر کی ماں کے پاس دے. جب سر ماں کی گود میں آیا تو سلام ہم نے وہاں پر کہ کہتی ہے اس سر کو اٹھا کر پھینکتے ہوئے کہ ہم جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے اسے واپس نہیں دے. اے عمر سعد اس سر کو اپنے پاس رکھ. روایت کہتی ہے کہ وہ آپ کی زوج رہا خیمے کا ستون اٹھا کر مقتل میں آئی اور اپنی شان کے سرانے آ کر بیٹھتی ہے تو اس وقت شبر نے حکم دیا اس عورت کو بھی قتل کر دو. کربلا کی واحد شہیدہ خاتون زوج ہے وہاں حانیہ, ایک تنخواہ یافتہ خاتون ہے جسے اللہ نے شرف دیا کہ اس کا نام شہداء کربلا. عزاداروں پرسہ دیجئے جناب سید ایک شہداء کربلا کا ہمارا سلام ہو اس شہید پر جو ایک دن میں منتقل ہو گیا. یہ تو ان تین ہستیوں کی داستان ہے, اور ایک وہ خود شہید ریا جس کے جنازے پر امام نے کہا اور تیری ماں نے تیرا نام جو رکھا تھا تو ویسا ہی ثابت ہوا, تو دنیا میں بھی آزاد تھا ہم پر بھی آزاد. اور یوم عاشور عمر سعد کے خیمے میں بیٹھا ہوا ہے زدارہ نے امام, اور کوئی آخر وقت تک یقین نہیں تھا کہ یہ جنگ ہو. عمر سعد سے آ کر پوچھتا ہے عمر سعد کیا تم واقعی سر کے باقی کہہ رہا تھا کیا تو امام سے جنگ لڑے گا؟ عمر سعد کہتا ہے کہ ہاں اب جنگ ہوگی, سر تن سے جدا ہوں گے, ہاتھ کاٹے جائیں گے. ایک مرتبہ یہ جملے عمر سعد اپنی زبان سے ادا کر رہا تھا ادھر امام حسین نے میدان کربلا میں پکار بلند کی, امام کی نگاہ بلند ہوئی, امام نے کہا کوئی ہے جو اللہ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر ہمارا ساتھ دے, میری مدد کرے, میرے لیے دفاعی جنگ لڑے. اداداروں اس کے کان بھر کے یہ آواز ان کے کانوں میں پڑی, صدائے امام کو سن کر پھر وہاں سے کھڑے ہو گئے, فیصلہ کر لیا کہ اب امام کے لشکر میں آئیں گے. امام کے پاس آ کر امام کے قدموں میں گر گئے, پھر نے امام کے قدموں میں گر کر کہا مولا خدا کی قسم میں نہیں جانتا تھا کہ آپ پر یہ وقت آ جائے گا, آپ کے اوپر پانی مت کیا جائے گا, آپ کے گھر والوں کو شہید کیا جائے گا. مولا میں گناہ گار ہوں, میں ہی وہ شخص ہوں جس سے آپ کا راستہ روکا, اگر میں آپ کا راستہ نہ روکتا تو آج آپ مر رہے آدم میں نہ گرتے, اگر میں نے آپ کا راستہ روکتا تو آپ پر پانی بھرتا ہوتا. اے ماں آپ مجھے بخشواتی ہے کیا میرا گناہ ایسا ہے کہ پروردگار مجھے معاف کرتے. عزاداروں امام سے معافی طلب کرے, امام نے ان کو اپنے سینے سے لگا ان سے کہا اللہ نے تجھے معاف کر دیا, ہم نے بھی تجھے بخش دیا. تاریخ میں ایک اور جملہ ہے کہ جب امام نے پھر کو معاف کر دیا, پھر نے امام سے کہا مولا آپ نے تو مجھے بخش دیا, میری ایک خواہش ہے, میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ میں خیموں کے باہر بیٹھ کر آپ کے گھر کی بیویوں سے معافی طلب کروں.